إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ہمارے اس دین میں بہت زیادہ سماحت اور برکت ہے. اس سماحت اور برکت کی ایک جھلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزمائیں گے. اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے اور جو اس کے معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے اگر خیر آتی ہے تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور اگر تمہارے سامنے شر آتا ہے تو کیا رد عمل ہوتا ہے. خیر کے لیے اظہار محبت، دل میں خوشی اور مسرت، یہ امتحان میں کامیابی ہے، اور کسی شر کو دیکھ کر دل کا نفرت اور کراہت کے جذبات سے موجزن ہونا، یہ شر کے امتحان میں کامیابی ہے. انسان اپنے گھر سے باہر نکلے، شر ہی شر نظر آئے، بدعات اور خرافات، تخرصات، سیاہ کاریاں، ہر طرف کالک اور نحوست کا راج، اس پر کڑنا اور دل میں نفرت اور کراہت کے جذبات پیدا کرنا، یہ اس شر کے امتحان میں کامیابی کا ایک پہلو ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس شخص نے کسی چیز سے پیار کیا، محبت کی اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اور کسی چیز سے نفرت کا اظہار کیا اور اپنے دل میں کراہت کے جذبات پیدا کیے، اور جس شخص نے اگر مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے، اور اگر روک لیا تو وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے اور دین کی خیر خواہی کے لیے. فقط استکمل الایمان, اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا. تو یہ بڑی ہی دین کی وسعت اور سماحت اور برکت ہے کہ ایسے ایسے لوگ اس کائنات میں موجود ہیں جن کے نظریات انتہائی ابتر کتاب و سنت سے متصادم, اور وہ ان کی تشہیر میں سرگرداں ہیں. تو ایسے میں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے حق کی معرفت دی ہے اور جن کے سینوں کو توحید اور اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت کے نور سے منور فرمایا ہے, اور جن کے ظاہر و باطن کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی سنت کے رنگ سے رنگ دیا ہے, ان کے لیے کامیاب ہونے کا یہ پہلو موجود ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر کڑھنا, اللہ کے لیے نفرت اور کراہت کا اظہار کرنا, یقیناً یہ بہت بڑا موجب اجر ہے. پھر دین کی سماحت اور برکت کی یہ بھی ایک جھلک ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بہت سے احکام اور دین کے بہت سے محاسن اور بہت سے فضائل زمان و مکان کے ساتھ مقید فرما دیے. کچھ محاسن ایسے ہیں جو کسی زمانے کے ساتھ مقید ہیں, اور کچھ محاسن ایسے ہیں جو کسی مقام کے ساتھ مقید ہیں. بہت سے لوگ حج کر کے آئے ہوں گے, ان سارے محاسن کو سمیٹ کر جو بیت اللہ کے ساتھ, صفا اور مروہ کے ساتھ, عرفات اور منا اور مزدلفہ کے ساتھ مقید ہیں, یہ وہ محاسن ہیں جن کا تعلق مکان کے ساتھ ہے, بیت اللہ جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے. عرفات کا وقوف جہاں کا قیام اور وقوف گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدت امہ, جو حج کرے کسی فسق و فجور کے ارتکاب کے بغیر تو حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا. یہ محاسن متعلق ہیں کسی جگہ سے, اور کچھ محاسن کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے کہ جیسے وہ وقت آتا ہے, وہ زمانہ آتا ہے تو انسان ان محاسن کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. ان میں سے ایک یہ محرم کا مہینہ, یہ ایک ایسا زمانہ اور ایسا وقت ہے جو بہت سے محاسن اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جن کو سمیٹنے پر اکتفا کرنا چاہیے. دنیا فلسفے بکھیرتی رہے اور دنیا علم کلام کے سہارے لے کر مختلف موشگافیاں بیان کرتی رہے, ان سے کسی تاثر کے بغیر بلکہ ان مفاسد پر کھڑتے ہوئے ان چیزوں کو بنایا جائے جو اس دین نے بیان فرمائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, افضل الصیام بعد رمضان صوم شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے, یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ, کہ یوم عاشورہ کا روزہ, عاشورہ عربی کا لفظ ہے, عشر سے ماخوذ ہے, عشر کا معنی 10. عربی لغت میں ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اس کا کوئی محرم کے ساتھ تعلق نہیں ہے, بلکہ ہر 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے. یہ عشر سے ہے جس کا معنی 10. فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ, اللہ رب العزت اس روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ایک برکت اور سماحت ہے جو اس زمانے کے ساتھ مقید ہے کہ جو ہی یہ دن آئے آپ اپنی شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں, یہ روزہ رکھیں, اور اس اجر کو سمیٹیں، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ. یہ یاد رہے، یہ چھوٹے گناہ ہیں جو معاف ہوتے ہیں. بڑے گناہوں کی معافی اس سے کہیں آسان ہے، اور وہ ہے ندامت کے دو آنسو. اگر ایک انسان گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الندم التوبہ، کہ دل میں گناہوں کی ندامت کا آ جانا یہ توبہ ہے. ایک انسان ایک عزم کر لے کہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا، عمداً گناہوں کو چھوڑ دے، دل میں شرمندگی کے احساسات ہوں، جذبات ہوں، تو اللہ رب العزت اسی آسان سے عمل سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، جتنے بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یبن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک الا ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر اتنے بڑھ جائیں کہ زمین پر رکھنے سے آسمانوں کو چھونے لگیں، اور پھر تو ایک دفعہ سچی استغفار کر لے اور سچی توبہ کر لے، تو میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، جیسے بھی ہوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں اور کوئی کام بڑا نہیں ہے. تو گناہ کبیرہ ان کی بخشش تو اور بھی آسان ہے، یہ بھی شریعت کی سماحت کا رنگ ہے کہ ان اعمال کی برکت سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک پہلو ایسا ہے چھوٹے گناہوں کا جو بڑے گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بڑے گناہ انسان کرتا ہے اور وہ اس کو یاد رہتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ اتنی کثرت سے ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں کہ انسان انہیں بھول بیٹھتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. اور گناہ کو فراموش کرنا، گناہ کو بھلا دینا، یہ ایک مہلک ہے. ایسا گناہ جس پر ہم توبہ کر کے یا اپنے عمل صالح کے ذریعے بخشوا نہ سکیں اور وہ ہمارے دامن کے ساتھ چمٹا رہے، تو جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا. جنت میں صرف وہ انسان جائے گا جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے اور کوئی گناہ اس کے ساتھ معلق نہ رہے، وہ جنت کا مستحق ہوگا. تو یوں یہ اعمال اتنے برگزیدہ ہیں، یہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی برکت اور سماحت ہے جو دین نے ہمیں عطا فرمائی کہ اس طرح ہم روزہ رکھیں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث قابل غور ہے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے یہود مدینہ کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. پوچھوایا کہ یہ کیا روزہ ہے، تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم انزل اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، یہ وہ عظیم دن ہے کہ اللہ رب العزت نے آج موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، فرعون کی غلامی سے آزادی دی تھی. یہ ایک طاغوت کی بربادی کا دن ہے اور ایک عدل عظم نبی اور اس کی قوم کی آزادی کا دن ہے. بنی اسرائیل کا یوم آزادی، ہم حق شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ان یہودیوں سے ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بنتا ہے. ان کا بھلا کیا واسطہ، موسیٰ علیہ السلام تو توحید کے علمبردار تھے اور یہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے اور شرک کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ان کا کیا واسطہ؟ اصل تعلق تو وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد عقیدہ ہو، جس کی بنیاد توحید ہو. یہ تعلق ہی قیامت کے روز بندوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت کی کچھ قومیں، میری امت کے کچھ افراد ایسے بھی ہیں لیسوا بالنبیین والشہداء، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، لیکن یغبطہم النبیون والشہداء، جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر کا میدان قائم ہوگا تو میری امت کے ان افراد کو دیکھ کر نبی اور شہید رشک کریں گے, نبی اور شہید رشک کریں گے, حالانکہ نہ وہ خود نبی ہیں اور نہ وہ شہید. ایک عربی کہیں دور بیٹھا ہوا تھا, وہ کھڑا بھی نہیں ہوا سیدھا, کہ سیدھا کھڑا ہونے میں وقت آیا ہوگا. جن گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا انہیں گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا اور کہا کہ صف لہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں تاکہ میں بھی ویسا بن جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں, مختلف برادریوں کے لوگ ہیں, ان کی مختلف بولیاں مختلف زبانیں, لیکن ایک چیز نے ان کو جمع کر دیا اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, اللہ رب العزت کی توحید. تو اصل تعلق تو توحید کے ساتھ ہے, بھلا ان کا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ پیارے پیغمبر نے وفات سے قبل ایک بدعا کی تھی, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ یا اللہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنتیں برسا, ان کو برباد کر دے, ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دے, کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا لی, اپنی نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے, اپنے نبیوں کی قبروں پر مساجد بنا لی, ان کو تہس نہس فرما دی. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل, کہ تم سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے, جیسے ایک شخص کا جوتا اس کے دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, ڈیزائن میں, سائز میں, رنگ میں, ہر چیز میں مماثلت ہوتی ہے, اس طرح تم ان کی مطابقت کرو گے, مماثلت کرو گے. صحابہ نے پوچھا کہ سابقہ قومیں کون ہیں, کیا یہودی اور عیسائی؟ فرمایا کہ پھر کون, یعنی تم لوگ یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے. ان کے جو اعمال تھے ان میں سے ایک عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر عمارتیں بنائی, قبے بنائے. تھوڑا سا انصاف سے غور کیا جائے کہ یہ حدیث آج کس پر فٹ ہو رہی ہے, کس پر منطبق ہو رہی ہے. قبروں پر عمارتیں کون بناتا ہے؟ یہود کا تشبہ کس کو حاصل ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا کرو گے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو شخص کسی بھی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. جو چاہے اس کا مسئلہ ہو, اس کا عزم ہو, اس کی جماعت ہو, اس کا منہج ہو, لیکن اس تشبہ کی بنا پر اسی قوم کے ساتھ رہے گا. تو یہ یہود نے جواب دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن, ہم شکر بجا لاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ روزہ ہم رکھیں گے, لیکن خالف الیہود, یہود کی مخالفت کرنا اور اس طرح کرنا کہ صوم یومن قبلہ اور یومن بعدہ, کہ دس کا روزہ رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو, نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا, تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں, ہم دو روزے رکھیں. تو یہ شریعت کی سماحتیں اور برکتیں ہیں کہ ہمیں اس زمانے کے تعلق سے, اس مبارک مہینے کے تعلق سے یہ عظیم عمل عطا فرما دیا, جو عظیم عمل اللہ رب العزت کی رضا کا موجب ہے. اور پھر ایک اور سعادت ان دنوں ہماری منتظر, اور وہ ہے ان دنوں میں اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھنا, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے جب باہر فتنوں کا راج ہو تو اپنے گھر کی چار دیواری کو امر نجات قرار دیا ہے. چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور سوال کیا, من نجات یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ یہ نجات کا سوال ہے, دنیا کی نجات, قبر کی نجات اور کل قیامت کے دن کی نجات, کیا ہے نجات, امور نجات کیا ہیں, کوئی بندے ٹکے الفاظ میں بتا دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امور نجات تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, ابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر روو, اپنے گناہوں پر روو, یہ امر نجات ہے. اور نمبر دو, ولیسعک بیتک, تیرے گھر کی چار دیواری تیرے لیے کافی ہو, یعنی جب باہر فتنے ہوں, فسادات ہوں, تو اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو, اپنے گناہوں پر روو اور ساتھ ساتھ استغفار کرو, استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دے لو. یہ امور نجات ہیں جن کو اپنا لو. یقیناً آج فتنوں کا دور ہے اور خاص طور پہ ان دنوں میں بدعات اور شرکیات کی صورت میں فتنے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. تو ان حالات میں یقینی طور پر گھر میں بیٹھنا اور گھر کی خلوت کو اپنے لیے کافی سمجھنا, استغفار کرنا, گناہوں کو یاد کرنا, یاد کر کر کے رونا, اپنے اہل و عیال کی اصلاح پر توجہ دینا, ان کی نگرانی کرنا, یقیناً یہ سارے امور باعث نجات ہوں گے اور ہر مقام پر بندے کی کامیابی کا موجب ہوں گے. تو یہ دن اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت ہی خیر و برکت کے باعث ہے. ان دنوں میں عقیدے کی جلا ہوتی ہے, ان دنوں میں ایک ایسا عمل بندے کو حاصل ہوتا ہے جو سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے. وہ عمل کر کے ساتھ ساتھ کبائر سے توبہ کر لو تو بندہ ان دنوں کی برکت سے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے. یہ دن خلوت میسر کرنے کے دن ہے کہ انسان باہر کے فتنوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے گھر میں معصور ہو, اپنے پیغمبر کے فرمان پر عمل کرے اور یوں پروردگار کی رضا کا اور اس کی رضا کا باعث بن جائے. پھر ان دنوں میں دل چاہتا ہے نبی علیہ السلام کی جماعت کا ذکر کیا جائے, جس مقدس جماعت پر, جن نفوس قدسیہ پر لوگ اور قومیں اپنی خفیہ مجالس میں تبرع کرتی ہیں. حالانکہ یہ دین اسلام کی حاملین پہلی جماعت ہے جن کو پروردگار نے اپنے پیغمبر کی صحبت کا شرف عطا فرمایا. جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر الى اهل الارض فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر الى اهل الارض فوجد قلوب اصحابه من خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته. جب پیغمبر اسلام کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے تمام زمین والوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پایا کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کا دل اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ صاف ہے, ستھرا ہے, مجلا ہے, منقع ہے, مصفہ ہے, اور وہ شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا. پھر اہل عرض کو دیکھا, پھر زمین والوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا؟ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں صحابہ, ان کے دل سب سے زیادہ طاہر ہیں, مجلہ اور مصفہ ہیں. تو فاصطفاہم لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ جن کو میرے پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل ہو, جن کے لیے یہ ابدی بشارت ہو کہ لو انفقت مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصيفه, کہ تم عام لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرے پیغمبر کا صحابی ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے اجر کو نہیں پا سکتے. جو مقام اللہ تعالی نے میرے صحابہ کو اس شرف صحبت کے ذریعے عطا فرما دیا اس مقام کو تم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں صرف تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں, اپنی رضا کا, مطلق رضا کا اعلان کر دیا. چوتھی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو. قرآن کہتا ہے بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. سابقین اولین مہاجرین ہیں جنہوں نے ترک دیار کیا, اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ دیا, حتیٰ کہ خونی رشتوں کو توڑ دیا. بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا, شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا, بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا, باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا, اپنے آبا اجداد کے وطن کو چھوڑ دیا, اپنے کاروبار کو تج دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہوئے. یہ مہاجرین کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امر کے ذریعے آزمایا اور یہ سرخرو ہوئے, کامیاب ہوئے. ایک ادنا سے غلام کی بات ہے جو کہ روم سے آیا تھا صہیب لوہے کا کام کرتا تھا، ہنر مند تھا، جب وہ جانے لگا تو کفار نے راستہ روک لیا کہ تم نہیں جا سکتے، الا یہ کہ جو تم نے مال کمایا وہ تم نے یہاں سے کمایا ہے، ہنر تم نے ہم سے سیکھا ہے، تو وہ مال کیسے لے جا سکتے ہو، وہ سارا مال ہمیں دو، ہمارے حوالے کرو، پھر تم جا سکتے ہو. صہیب نے کہا اتنی سی بات ہے، میرے اور میرے محبوب پیغمبر کی ملاقات کے درمیان صرف یہ مال حائل ہے، جاؤ میرے گھر کی دہلیز کو کھودو، وہاں وہ سونا سارا موجود ہے جو میں نے کمایا، نو اوقیے وہ سونا تھا. کفار چلے گئے، جا کر کھودا، وہ سونا وہاں موجود تھا، واپس آئے اور صہیب رومی کو آزاد کر دیا، اب تم جا سکتے ہو. صہیب مدینہ میں داخل ہوئے تو فجر کا وقت تھا اور پیغمبر علیہ السلام مسجد قباء کے دروازے پر کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے صہیب کو دیکھا اور فرمایا کہ ربح البیع یا ابا یحیی، ابو یحیی بڑا منفعت بخش سودا کر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس پورے سودے کی مجھے اطلاع دے دی، اور تیرے بارے میں قرآن اترا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو خریدتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ جان تو اپنی ہے، وہ کفار کے قبضے میں آ چکی تھی، مگر اللہ کی رضا کے لیے سارا مال دے کر اپنے نفس کو خریدا تاکہ اللہ کے پیغمبر تک پہنچ جائے، ہجرت کر لے. ایسے ایسے واقعے، حالانکہ یہ غلام کا واقعہ، اور یہ غلام پھر امر ہو گیا. اللہ اکبر، پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انا سابق العرب و صہیب سابق الروم و بلال سابق الحبش و فارس و سلمان سابق الفارس، کہ میں اس پورے عرب میں پہلا مسلمان ہوں، لہذا پورے عرب میں جنت میں پہلے میں جاؤں گا اور سبقت کا شرف مجھے حاصل ہوگا، اور پورے روم میں پہلا مسلمان صہیب رومی ہے، لہذا رومیوں میں قیامت کے دن سبقت کا شرف اور جنت میں داخلے کا سر شرف اس غلام صہیب رومی کو حاصل ہوگا، اور پورے حبشہ میں پہلا مسلمان بلال حبشی، انہیں قیامت کے دن سبقت کا شرف حاصل ہوگا، اور پورے فارس میں پہلا مسلمان سلمان ہے، قیامت کے روز سلمان فارسی کو سبقت کا شرف حاصل ہوگا. یہ نفوس قدسیہ، مہاجرین اولین جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور ہر چیز قربان کر دی. فرمایا کہ میں اس جماعت سے راضی ہوں. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کا استقبال کیا، گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور فدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اخوت کی نادر مثالیں قائم ہو گئیں. اللہ پاک نے دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا اولئك هم ينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ مہاجرین کا ذکر ہے، یہ صادقین ہیں، سچے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو، ان کے عمل کو، منہج کو، عقیدے کو، ہر چیز کو پرکھ لیا، یہ صادقین ہیں، سچے ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد ہے، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، آج قیامت کا دن صرف صادقین کو ان کا صدق کام آئے گا. آج کامیاب وہ ہوں گے جو سچے ہوں اور صادقین ہوں، جو گفتار کے سچے ہوں، عقیدے کے سچے ہوں، تعلق باللہ کے سچے ہوں، تعلق بالرسول کے سچے ہوں، اللہ کی محبت کے سچے ہوں، اللہ کے پیغمبر کی محبت کے سچے ہوں، سچی سچ ان کے منہج کا حصہ ہو، وہ لوگ آج کامیاب ہوں گے. فرمایا کہ سارے مہاجرین صادقین ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبل، یہ انصار کا ذکر ہے، جو ہجرت، مہاجرین ہجرت سے قبل اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنے دلوں میں ایمان کو داخل کر چکے تھے، انہوں نے اس قوم کا استقبال کیا. یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انہوں نے خود فاتح برداشت کیے اور اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دی، ان کو کھلایا، ان کی خدمت کی، خود بھوکے پیاسے رہے. اس آیت کا نزول انصار کے لیے بھی ہے. اس آیت کا دوبارہ نزول ایک صحابی کے بارے میں ہوا، اللہ کے پیغمبر کا ایک مہمان آ گیا، پیغمبر علیہ السلام نے نو کے نو گھروں میں پچھوایا، کھانے کو کچھ نہ تھا، مہمان کی ضیافت کے لیے پیش کرنے کو کچھ نہ تھا،
آپ نے فرمایا من لضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تم میں سے کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ ایک انصار صحابی تیار ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کے مہمان کو گھر لے گیا، اپنی بیوی کو بشارت دی، ابشری ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جا، یہ اللہ کے پیغمبر کا مہمان ہے. بیوی خوش تو ہو گئی، صحابی پریشان ہوئی، لیس فی البیت الا قوت الصبیان، کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے بچوں کے کھانے، کچھ لقمے ہیں جن کو بچوں نے کھانا ہے، تب ان کے پیٹ کی بھوک مٹے گی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. سوچا فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، کھانا چولہے پر رکھ دو، کھانا تیار ہو رہا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. آخر بچوں پر نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے. کھانا مہمان کے سامنے ڈال دیا گیا، چراغ جل رہا تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا گیا، اندھیرا پھیل گیا. اب مہمان کھا رہے، میزبان بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں لیکن کھا نہیں رہے، تھوڑا سا کھانا مہمان ہی کھا رہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فباسا تابعین علی فراشہما، دونوں میاں بیوی نے بھوک کی وجہ سے بیدار ہو کر جاگ کر یہ رات گزاری، فاقے کی وجہ سے پریشان حال یہ پوری رات بسر کی، لیکن مہمان کو جو ہے وہ آسودہ کر دیا، اسے کھلا دیا. آخر فجر کے وقت یہ صحابی، یہ میزبان مسجد کی طرف گیا تو دروازے پر اللہ کے پیغمبر نے استقبال کیا کہ رات تیرے بارے میں قرآن اترا ہے. بیؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ دو جماعتیں ان سے میں راضی ہوں، مہاجرین کی جماعت اور انصار کی جماعت، ان سے میں راضی ہوں. یہ دو جماعتیں آئیں، اپنا وقت گزار کے چلی گئیں، بس تیسری ایک جماعت باقی ہے جن سے پروردگار راضی ہے، جن کو اللہ کی رضا حاصل ہے، چوتھی کوئی جماعت نہیں. اور وہ جماعت کون سی ہے؟ تیسری جماعت. فرمایا کہ والذین اتبعوهم بإحسان، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے منہج کے پیروکار بن جائیں، انصار و مہاجرین کے منہج کے پیروکار بن جائیں، اس منہج کو اپنا لیں، اس عقیدے کو اپنا لیں، اس عمل کو اپنا لیں، اس سیاست کو اپنا لیں، ان اخلاقیات کو اپنا لیں جن پر انصار و مہاجرین قائم تھے. اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہ سکتا ہے، اس جماعت سے راضی ہوں، باقی چوتھی نہ کوئی جماعت ہے اور نہ کوئی فرد ہے. تو یہ وہ جماعت ہے نفوس قدسیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی معروف ہے، حدیث فرق کے نام سے، افرقت الیہود علی 71 ملتا وافرقت النصارى علی 72 ملتا وستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا واحدا قیل من ہم یا رسول اللہ قال ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی. یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور کان کھول کے سن لو، سب جہنم میں جائیں گے. اس کو تشدد نہ سمجھا جائے، یہ میری بات نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سب ناری ہیں، سب جہنمی ہیں، الا واحدہ، سوائے ایک ہی جماعت کے. وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ جو اس چیز پر قائم ہو جائیں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اگر ایک انسان انصاف کی نظر سے اس حدیث پر غور کرے تو یہ حدیث صدیوں کے اختلاف کو حل کر سکتی ہے. صحابہ کس چیز پر قائم تھے؟ اللہ کے پیغمبر کس چیز پر قائم تھے؟ کون سی شخصیات ان کے پیش نظر تھی؟ کس شخصیت کے سر پہ انہوں نے پورے دین کی عمارت کو لاد رکھا تھا؟ صرف ایک ہی شخصیت تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر کے علاوہ نہ کوئی امام تھا، نہ کوئی شیخ تھا، اور نہ کوئی بیر و مرشد تھا جس کی وہ پیروی کرتے، اور کتاب و سنت کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی جس کی وہ اتباع کرتے. یہ حدیث تو قاطع النزاع ہے، سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے. کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جائیں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ صحابہ کا من ہے اور یہ صحابہ کی جماعت، اس کا تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے. مجالس ختم ہو جائیں گے مگر ان کے فضائل و محاسن ختم نہ ہوں گے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا محرضا من بعدی فمن احبهم فبحبي احبهم ومن احبني فقد احب الله فمن ابغضهم فببغضي ابغضهم فمن ابغضني فقد ابغض الله. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے بعد انہیں طعن و تشنیع اور تنقید کا نشان مت بنانا. جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو اس لیے محبت کرے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہے, اور جب مجھ سے محبت کرے گا تو اس لیے محبت کرے گا کہ اس کو اللہ سے محبت ہے. میرے صحابہ کی محبت میری محبت ہے, اور میری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اور جس شخص کے دل میں میرے صحابہ کا بغض ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے, اور جس شخص کے دل میں میرا بغض ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کا بغض ہے. یہ نفوذ خدسیہ کیا ان کے فضائل و محاسن ہیں. پھر کچھ شخصیات ایسی جو خاص طور پر ایک قوم کی طعن و تشنیع کا نشانہ بنتی ہیں, ان کا ذکر کرنے کو بے تحاشا دل چاہتا ہے, ان سے اظہار محبت کرنے کو. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت, من احب للہ وابغض للہ کے تحت, کہ ان سے محبت کرنا بھی جزو ایمان ہے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, حب الانصار آیت الایمان وبغض الانصار آیت النفاق. انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے, اور انصار صحابہ کا بغض نفاق کی نشانی ہے. جس شخص کے دل میں انصار صحابہ کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا, اور جس شخص کے دل میں انصار صحابہ کا بغض ہوگا وہ منافق ہوگا. تو بعض صحابہ بطور خاص ذکر کیے جانے کے لائق ہے, جی چاہتا ہے دل چاہتا ہے ان کا ذکر کیا جائے, جن میں ہم سب کی ماں سارے مومنین کی ماں سیدہ طاہرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, جن کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ ان کے ایک شاگرد مسروق تابعی کیا کرتے تھے. کبھی کبھی عائشہ صدیقہ کے پاس آتے, حدیثیں سنتے, واپس لوٹتے اپنے شاگردوں کے پاس, اور جا کر کہتے آج میں حدیثیں لایا ہوں, وہ حدیثیں جانتے مجھے کس نے بتائی ہیں, کس نے روایت کی ہیں, کس نے بیان کی ہیں. حدثتنی صادقہ, ایک ایسی خاتون نے جو صادقہ ہے سچی ہے, بنت الصدیق, وہ خاتون صدیق کی بیٹی ہے, ایک سچے انسان کی بیٹی ہے, اور حبیبۃ حبیب اللہ, وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے, اللہ کے پیارے کی پیاری ہے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہے. المبرات من فوق سبع سماوات, جن پر قوم نے الزام لگایا تو ان کی برات ساتویں آسمان سے اتری, اللہ پاک خاموش نہ رہ سکا, اپنی وحی بھیجی, اس وحی کو قیامت تک کے لیے منبر و محراب کا حصہ بنا دیا اور قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. اور وہ خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تجھ سے شادی سے قبل میں نے دو بار یہ خواب دیکھا, جبریل امین ایک سونے کا تخت لے کر آئے ہیں جس پر ریشمی غلاف ہے, غلاف کے نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, اور جبریل نے کہا کہ ایک صف اس غلاف کو اٹھاؤ, اس پردے کو اٹھاؤ. میں نے پردہ اٹھایا تو جانتے ہو نیچے کیا تھا, فائدہ ہی یا انت, نیچے تو تھی. اور جبریل نے کہا کہ ہاں نہیں زوجتوں کو پھر دنیا والا آخر, یہ آپ کی بیوی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت میں بھی. یہ وہ خاتون ہے. عمرو بن عاص نے پوچھا تھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں آپ کو سب سے بڑھ کر محبت اور پیار کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے ہے. پوچھا من الرجال, مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا کہ ابوہا, عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کا قرآن نے بھی عمومی طور پر ذکر کیا, النبی اولا بالمؤمنین انفسہم وازواجہم امہاتہم. یہاں مومنین کی دو نشانیاں بیان کی ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے اندر یہ دو باتیں ہوں, ایک اولا بالمؤمنین انفسہم, مومن کے نزدیک نبی اس کی جان سے بھی زیادہ قریب اور پیارا ہوتا ہے. ایک شخص اگر اپنے پیغمبر کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب جانے, قریب جانے اور پیارا جانے تو وہ مومن ہے, اور اگر اپنی جان سے زیادہ محبت کرے اور اپنے پیغمبر سے کم محبت کرے تو مومن نہیں ہو سکتا. دوسری نشانی یہ ہے وہ ازواج ہوں امہات ہوں, مومن وہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے. اگر پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا تو لاکھ دعووں کے باوجود مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے جو اس مقام پر ذکر کرتا ان دو تقاضوں کو پورا کرے, ایک اللہ کے پیغمبر سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرے، دوسرا اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں قرار دے، اپنی ماں کا درجہ دے، بلکہ اس سے بھی اہم، کیونکہ یہ ایک روحانی تعلق ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں، جن کا امہات المومنین ہونا قرآن نے ذکر کیا اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین نے ذکر کیا. ان دنوں دل چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جن کی شخصیت، جن کی سیرت انتہائی اس قابل ہے کہ پڑھا جائے، اس کو اپنایا جائے. صدیق امت، صدیق کائنات، جن کو صدیقیت کا لقب دربار نبوت سے ملا، جس کا معنی سب سے بڑا سچا انسان، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان من امن نافع علی فی صحبته و ماله ابا بکر. ابو بکر کو کیا جانو تم اپنی صحبت اور تعلق اور جاری کو نبھانے میں اور مال کو خرچ کرنے میں، میرا سب سے بڑا محسن ابو بکر صدیق ہے. ما نفعنی مال احد، ما نفعنی مال ابو بکر، مجھے کسی کے مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچایا دین کی آبیاری کے لیے، دین کی رفعت کے لیے، جو ابو بکر صدیق کا مال میرے کام آیا. فہل انتم تعرفونی صاحبی، اصل معاملہ یہ تھا، کسی شخص نے ابو بکر صدیق سے جھگڑا کر ڈالا تھا، ابو بکر صدیق کو ناراض کر دیا. ابو بکر صدیق حلیم تھے، صاحب حلم تھے، کچھ نہ کہا، خاموشی سے اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اس شخص کو بھی غلطی کا احساس ہوا، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی یہ شان بیان کی اور پھر فرمایا، فہل انتم تعرفونی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے اس دوست کو چھوڑ سکتے ہو، میرے اس دوست کو ناراض کرنے سے باز رہ سکتے ہو میری خاطر؟ یہ وہ شخصیت ہے، آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے. صدیقیت انتہائی اللہ کے پیغمبر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، آج قبر کے ساتھی اور کل میدان حشر کے بھی ساتھی ہوں گے. صحبت ہی صحبت، رفاقت ہی رفاقت، اور معیت ہی معیت. جی چاہتا ہے ایک اور شخصیت کے ذکر کا، اور وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے عمر کے دل پر، عمر کی زبان پر حق لکھ دیا ہے. اس زبان پر حق جاری ہوتا ہے، اس دل پر حق کی مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ دل حق کے نور سے مجلا اور مصفا ہے. ما صلاک عمر الا صلاک الشیطان فجر غیر فجر عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ عمر کی ہیبت، دبدبہ، رعب ہے جو شیطان پر قائم تھا. جناب امیر المومنین عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد جب آپ دفن ہو چکے تھے، مدینہ منورہ میں سیلاب آ گیا اور ایک قبر کھل گئی، یہ قبر امیر المومنین کی تھی، پاؤں کی طرف سے کھلی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ امیر عمر کے پاؤں ظاہر ہو گئے، وہ پاؤں دیکھتے ہی مجھے عمر کا آنا اور جانا یاد آ گیا، اور ان کے آنے اور جانے سے ہمارے دلوں میں جو ہیبت ہوتی تھی وہ ہیبت یاد آ گئی. یہ عمر کی ہیبت ہے، عمر کا مقام ہے. ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ خاموش رہے. فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور کہا کہ یہ پیو. میں نے پیا اور خوب پیا، خوب پیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی جو ہے میرے ناخنوں سے باہر چھلک رہی ہے، اس قدر میں نے دودھ پیا، دودھ کافی بچ گیا. اب میں چاہتا تھا کسی اور کو پلاؤں، میرے سامنے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے اور دور بھی عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بلا لیا اور بقیہ دودھ ان کو پیش کر دیا کہ تم یہ پی لو. عمر نے بھی خوب پیا، پھر آنکھ کھل گئی. صحابہ نے پوچھا فما افضہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جواب حدیث میں منقول ہے، افضہ العلم یا افضہ الدین، اس خواب میں جو دودھ مجھے پیش کیا گیا اور بقیہ عمر نے پیا، اس دودھ سے مراد اللہ کا دین ہے، اس دودھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کتاب و سنت. عمر کی کیسی وراثت ہے اور کس چیز کے وارث ہیں، اور کیا ان کا شرف اور مقام ہے کہ جس جگہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہونٹ رکھ کے دودھ پیا عمر نے بھی اسی مقام پر اپنے ہونٹ رکھ کر دودھ پیا, اور یہ دودھ نہیں ہے بلکہ دین کا علم ہے, یہ پروردگار کی وحی ہے. تو کیسی یہ عظیم ہستیاں, یہ عظیم شخصیات, دل چاہتا ہے ان کا ذکر کیا جائے, خوب ذکر کیا جائے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا استحی رجل تستحی منہ ملائکہ, کہ عثمان وہ شخص ہیں جن کی حیا کا احترام آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں, حالانکہ فرشتے بڑے با حیا ہیں لیکن عثمان کی حیا کا فرشتے بھی احترام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا تھا, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان آج کے بعد تم جو چاہے کرتے رہو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا, تم جنتی بن چکے ہو. وہ عثمان جنہوں نے بیر روما خرید کر اس کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کیا, اسی پانی کو ان پر بند کر کے انہیں شہید بھی دیا گیا. ایک ایسی موت جو بڑی ایک آزمائش تھی عثمان غنی کے لیے, اس میں وہ سرخرو ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ, پیغمبر علیہ السلام نے انہیں بشارت دی, جب عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر 100 اونٹ لدے پھدے قربان کر دیے تھے, مجاہدین کے لیے وقف کر دیے تھے, اور پیغمبر علیہ السلام کی جھولی کو سونے کے سکوں سے اشرفیوں سے بھر دیا تھا, 1000 سکے پھر 1000 سکے پھر 1000 اشرفیاں, اللہ کے پیغمبر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان آج کے بعد جو چاہے کرتا رہے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا. یہ نفوس قدسیہ, یہ مبارک نفوس جو اللہ کے پیغمبر کی صحبت کے شرف سے فیض یاب ہوئے, جتھوں کے جتھوں کی بشارتیں آ رہی ہیں, مہاجرین کو صادقین کہا, انصار کو کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث, ایک ہی حدیث میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی. اصحاب بدر 313, لعل اللہ تعالی علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. جنت کے بدر کے بعد اللہ رب العزت اہل بدر پر جھانکا اور فرمایا کہ اے اہل بدر, تم آج کے بعد جو چاہو کرو, میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. جتھوں کی جتھوں کی بشارتیں آ رہی ہیں, اور وہ 1400 یا 1500 صحابہ جو بیت الرضوان میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے, کیا بشارتیں آ رہی ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 1500 صحابہ کے لیے پروردگار کی رضا کا اعلان ہے. اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر سکینت اتار دی. سکینت کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اس طرح ایمان پر اور اس دین پر, توحید پر مطمئن کر دیا کہ اب کوئی لالچے لے کر آ جائے, کوئی ٹارچر سیل میں بٹھا دے, مگر ان کا دل اس قدر اسلام سے آشنا ہو چکا ہے, اس قدر اسلام کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو چکی ہے کہ ہر چیز کو ٹھوکر مار کے دور کر دیں گے مگر اللہ کی محبت کو, توحید کو, اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے سکینت اتار دی, اللہ نے دیکھ لیا ان کے دلوں میں صداقت ہے, سچائی ہے, صدق تعلق باللہ ہے, صدق تعلق بالرسول ہے, صدق اطاعت ہے, صدق فرما برداری ہے ان کے دلوں میں. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں قریبی فتح کی بشارت دے دی. یہ فتح خیبر ہے, ان کے کردار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر کی بشارت بھی دے دی. چنانچہ لوٹتے ہوئے خیبر کی سرزمین پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کیا, یہودیوں کی زمین اور اسلام مالا مال ہو گیا. ابن عمر کا قول ہے, ما شبعنا الا بعد فتح خیبر, ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد نصیب ہوا. تو کس طرح آسمان سے بشارتیں آ رہی. یہ صحابہ کی جماعت, نفوس قدسیہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ہم کیسے ان پر تبرع کر سکتے ہیں, یہ تو آل بیت نبوت سے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے عائشہ سے شادی کی تو کیا وہ عہد البیت میں شامل نہ ہوئی. کسی بھی انسان کے عہد البیت دو طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں, ایک خونی رشتے سے, دوسرے مصاہرت کے رشتے سے, دامادی کے رشتے سے. آپ کسی قوم میں نکاح کریں, وہ غیر برادری ہو, غیر قوم ہو, غیر زبان ہو, آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کے اہل میں داخل ہو گئی, آپ کے اہل خانہ میں بن گئی. تو ہر شخص کے اہل بیت اس کا اس بات دو طریقوں سے, ایک خونی رشتے سے اور ایک مصاہرت کے رشتے سے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل نہ ہوئی، امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہ ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل نہ ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل نہ ہوئے، جناب علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا، بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم، ام کلثوم کس کی بیٹی ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، اس رشتے کے ذریعے ام المومنین عہد البیت میں شامل نہ ہوئے، اور فقیہ عہد البیت امام جعفر صادق ان کی والدہ کون ہے؟ ام فروہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جعفر صادق اس امت کے فقیہ ہیں، چوٹی کے محدث ہیں، فقیہ اسلام ہیں، ان کی والدہ کون ہے؟ ام فروہ. ام فروہ کے ددیالی اور ننیالی رشتے دار کون ہیں؟ ان کا ددیالی نسب ننیالی نسب جا کے ملتا ہے کس سے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ام فروہ کے والد قاسم، قاسم کے والد محمد، اور محمد کے والد ابوبکر صدیق. ام فروہ کی والدہ اسماء، اسماء کے والد عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اس طرح یہ آل بیت میں شامل نہ ہوئے. پیغمبر اسلام کی کیا حدیث ہے؟ کل سبب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب و سحر. ہر تعلق، ہر نسب، ہر مصاہرت اور دامادی کا رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، سوائے میرے تعلق کے، میرے نسب کے اور میرے خاندان کی دامادی کے، یہ رشتہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. کس پر تبرے کرتے ہو؟ کیا جہالت کا دور ہے؟ اللہ اکبر. یہ شخصیات، یہ نفوذ قدسیہ، جس دل میں ان نفوذ قدسیہ کا بغض ہوگا وہ سینے قیامت تک پٹتے ہی رہیں گے. اللہ پاک ہمیں حق عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں صدق منہج اور صدق تعلق باللہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان دلوں کو نور توحید سے منور فرما دے، اللہ ہمارے اعمال کو اپنے پیغمبر کی سنت کے رنگ سے رنگ دے. جو زمانہ ہو، جو مکان ہو، ہم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو تقویٰ کے ساتھ رہ، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ رہ. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. ذکر ہوا تھا کہ یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان ہر زمانے اور مکان کے تعلق سے اپنی شریعت کو دیکھے اور اس پر عمل کرے. جمعہ کا دن یہ ایک زمانہ ہے، ایک زمان ہے، اور اس میں بھی شریعت کی کچھ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جمعہ سے قبل کا جو وقت ہے یہ دنیاوی کاموں کا قطرن نہیں، کوئی واجبی کام ہو تو کر لیجئے، لیکن بہت زیادہ کام، ساری مصروفیتیں جمعے کے دن پر ڈال دی جائیں، فلاں کام فلاں کام فلاں کام جمعے کے دن کر لیں گے، یہ ساری فکر جمعے کے تقدس کے منافی ہے. جمعے کے دن ایک دھن آپ پر سوار ہو، جلدی تیار ہوں، جلدی نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور مسجد میں پہنچیں. ابن رجب فرما دیں کہ بعض سلف صالحین جمعے کے دن ہاتھوں میں چراغ لے کر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، مانا فجر کی نماز پڑھی، بلکہ فجر سے قبل اندھیرے وہ روانہ ہو جاتے ہیں کہ وہیں جا کر فجر بھی پڑھیں گے اور جمعہ پڑھ کے گھر لوٹیں گے. یہ دن بڑا، یہ وقت بڑا قیمتی. اس میں شریعت کے تقاضے کیا ہیں؟ اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کا اظہار کیجیے، کثرت سے درود پڑھیے اور نوافل پر نوافل پڑھیے. آج کے دن جو سجدوں پر سجدے کرے گا اللہ رب العزت قیام جنت میں اس کا درجہ بڑھاتا رہے گا، اونچا کرے گا، ہر سجدے پر جنت میں درجہ اونچا ہوتا جائے گا. سورہ کہف پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، پھر خطبہ سنیے، پھر گھر کو لوٹ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے اس عمل سے ایک تو جلدی آنے کی وجہ سے ایک اونٹ یا گائے وغیرہ کی قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا، دوسرا اللہ رب العزت ایک ہفتے کے گناہ جو آئندہ آنے والا، اور تین دن مزید تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کے بعد جب فائدہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ چکے اب آپ زمین پر پھیل جائیے، اپنا کاروبار دیکھیے. اللہ نے اس موقع پر کاروبار کو اپنا فضل کہا ہے، ایسا کر کے تو دیکھو کتنی وسعت آئے گی، اللہ کتنی برکت دے گا اور کس قدر فضل سے نوازے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر مقام، ہر گھڑی اور ہر زمانے کے لیے جو بھی دین کے متقاضیات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.